الاذان والاقامت، اذان اور اقامت کے مسائل۔ اذان سے پہلے درود پڑھنا سنت سے ثابت نہیں۔ ترجیعی اذان، یعنی وہ اذان جس میں کلمات کو دہرایا جاتا ہے، اس کے ساتھ دوہری اقامت کہنا مسنون ہے۔ غیر ترجیح، یعنی وہ اذان جس میں اذان کے کلمات کو ایک دفعہ کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ اقامت کے بھی کلمات ایک ہی دفعہ کہنا مسنون ہے۔ غیر ترجیح، یعنی اکہری اذان کے ساتھ دوہری اقامت کہنا غیر مسنون ہے۔ یہ کچھ مسائل ہیں جو آپ کو تھوڑے سے نام بھوجل لگ رہے ہوں گے، لیکن جب ہم حدیث پڑھیں گے تو اس کے بعد ہمیں اس کی بات انشاءاللہ واضح ہو جائے گی۔ روایت دیکھتے ہیں۔ ان ابی محذورۃ رضی اللہ عنہ قال القى علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التازین ہوا بنفسہ فقال قل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ثم تعود فتقول اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، خود رسول اللہ نے مجھے اذان سکھائی، فرمایا ابو محذورہ کہو اللہ اکبر چار مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ دو مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ دو مرتبہ، پھر دو بار کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ دو مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ دو مرتبہ، حی علی الصلاح دو مرتبہ، حی علی الفلاح دو مرتبہ، اللہ اکبر دو مرتبہ، لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کلمہ جو ہے یہ دو دفعہ کیا گیا۔ ایسی اذان کو ترجیعی، رجع سے، رجع کہتے ہیں لوٹنے کو، یہ وہی لفظ ہے جو رجوع کی صورت میں ہم پڑھ چکے، یا آپ لوگوں میں سے اکثر جانتے ہوں گے طلاق کے بعد رجوع کرنا۔ تو رجوع کرنا کیا ہوتا ہے؟ ریپیٹ کرنا، یا اسی چیز کو واپس دوہرا کے پیچھے کی طرف سے لے کے آنا۔ تو یہاں ہر لفظ کو دو دفعہ کہا گیا، جبکہ اکہری اذان میں یہ جو کلمات یہاں چار چار مرتبہ ہوئے ہیں یہ دو مرتبہ ہوتے ہیں، اور جو دو مرتبہ ہوئے ہیں وہ ایک مرتبہ ہوئے ہیں۔ تو یہ دونوں ہی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، کبھی ایک دفعہ کرواتے تھے، کبھی دوسری طرح سے بھی۔ ان ابی محذورۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہ الاذان تسع عشرۃ کلیمۃ والاقامۃ سبع عشرۃ کلیمۃ۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان سکھائی جس میں 19 یعنی 19 کلمات تھے، اور اقامت سکھائی جس میں 17 یعنی 17 کلمات تھے. اسے احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، دارمی اور ابن ماجہ نے روایت کیا. تو یہاں کیا پتہ چلا کہ دوہری اذان کے ساتھ اللہ کے نبی نے دوہری اقامت کہی جس کے 17 کلمات کیا ہیں؟ کہ اللہ اکبر 4 بار، اشہد اللہ الہ الا اللہ 2 بار، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ، حی علی الصلاح 2 بار، حی علی الفلاح 2 بار، قد قامت الصلاح 2 بار، اللہ اکبر 2 بار اور لا الہ الا اللہ 1 بار. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہری اقامت، جب دوہری اذان تھی تو اس میں اقامت کے الفاظ کو بھی دہروایا. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال انما کان الاذان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة 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 غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے اقدس میں اذان کے کلمے دوہرے ہوتے تھے جبکہ اقامت کے کلمے قد قامت الصلات کے کلمات کے علاوہ اکہرے ہوتے تھے. اسے ابو داؤد، نسائی اور دارمی نے روایت کیا. تو اس طرح آپ دیکھیے کہ اکہری جو اقامت ہوتی ہے اس کے کلمات پھر 11 یعنی 11 ہوں گے. اللہ اکبر 2 بار، اشہد اللہ الہ الا اللہ 1 بار، اشہد ان محمد رسول اللہ 1 بار، حی علی الصلاح 1 بار، حی علی الفلاح 1 بار، قد قامت الصلاۃ 2 بار اور 2 بار ہی اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ 1 بار. تو اس ساری اذان کی جو ترتیب ہے اس سے ہم خواتین کے لیے تو خاص طور پہ جو بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر طریقے میں رہنمائی کی ہماری. اور اذان بھی دین کا ایک ریچول ہے، اس میں کمی کرنا یا بیشی کرنا یہ جائز نہیں ہوگا. اب اس میں آپ دیکھیں کہ ابو محذورہ کا نام آیا تو یہ ان خوش قسمت صحابہ میں سے ہیں کہ جو بالکل لڑک پن کی حالت میں مسلمان ہو گئے تھے. سورۃ نساء میں واقعہ بھی آئے گا، ایک واقعہ آتا ہے کہ جس میں یہ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، ابھی کفر پہ تھے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزرے اور نماز کا جب وقت ہوا تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم آپ اذان دیجئے تاکہ ہم سب نماز پڑھیں گے. اب جب ان صحابی نے اذان دی تو ابو محذورہ جو تھے یہ لڑکے تھے اور باقی بھی ان کے ساتھی جو تھے وہ وہاں کھڑے ہو کے نقلیں اتارنے لگے، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے نا نقلیں اتارنے کی. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ یہ لڑکے نقلیں اتارے تو آپ نے سب کو بلایا، تو سب ڈر گئے کہ اب ہمیں ڈانٹ پڑے گی. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم میں سے سب سے اونچی آواز کس کی آ رہی تھی؟ تو ابو محذورہ تو اور زیادہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں میرا کیا حال ہوگا. تو اس کے بعد جب پتہ چلا کہ ان کی، تو آپ نے کہا کہ تمہاری آواز تو بڑی اچھی ہے. اور اس طرح کہتے ہیں کہ اس موقع پہ پھر اللہ کے نبی نے مجھے اذان سکھائی کہ یہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو اسلام سے پہلے اذان کے کلمات نہ صرف یہ کہ سنائی دیے گئے بلکہ انہوں نے دہرائے اور پھر اسی موقع پہ انہوں نے اسلام قبول کیا. صرف ایک ٹیچنگ، ایک لیسن ہوا اور مسلمان ہو گئے. تو اس سے آپ دیکھیے کہ کتنا پیارا اللہ کے نبی کا انداز ہوا کرتا تھا ڈانٹ ڈپٹ کی بجائے. اور ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، یعنی جب ان کا ذکر آتا ہے کتابوں میں تو لکھا جاتا ہے کہ نقل اصل بن گئی، کیونکہ انہوں نے نقل اتاری تھی اور بعد میں پھر ان کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ ان کو اللہ کے نبی نے مقرر بھی کر دیا کہ آپ اذان دیا کریں. تو بہرحال یہاں سے آپ دیکھیں، اب اس میں آپ دیکھیے کہ پہلے درود پڑھنے کی کوئی بات نہیں ہے. اب اگر آج چھوٹا سا یا بڑا کوئی بھی درود شریف یا کوئی اور بھی پڑھے، درود کے علاوہ آپ کوئی دعا کرنے لگ جائیں، کوئی اور بھی اگر کوئی کرے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ مسنون عمل نہیں ہے. اور اگر کوئی کہے اس سے فرق کیا پڑتا ہے، تو فرق تو بہت زیادہ پڑتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے وہ چیز نہیں کی. تو جب کوئی کام آپ نے نہیں کیا اور خاص طور پہ وہ دین کے اتنے بڑے ریچول سے تعلق رکھتا ہو، تو پھر تو اس کے اندر بالکل بھی کسی کو کمی بیشی کی اجازت نہیں. آج آپ دیکھیے کہ اس طرح کے مسائل کے اوپر بہت بڑے مت اختلاف اٹھتے ہیں اور بعض لوگ صرف انا کا شکار ہو کر ایسی چیزوں کے اوپر برا مان جاتے ہیں. तो हमारा अमल क्या होना चाहिए? हर वो काम जिसकी दलील मिल जाए बस उसको हम कर लेंगे और जिसकी दलील नहीं उसको छोड़ देंगे। और कभी भी दीन के मामलात में ये सवाल जहन में ना लाया करें कि इससे फर्क क्या पड़ता है। ये सोचना बताते खुद एक गुना है, क्योंकि ऐसे शख्स की इस बात से ये अंदाजा होता है कि उसके दिल में अभी कुरान और सुन्नत की वो जगह नहीं बनी जो कि बननी चाहिए। हाँ, हम सब के अमल की अब क्या बात है, क्योंकि खवातीन तो अजान देती नहीं, तो जिस चीज में हम शामिल हो सकते हैं वो क्या है कि अजान का जवाब देना मसनून है। मसनून किसको कहते हैं? सुन्नत से साबित। कोई भी काम जो अल्लाह के नबी ने किया उसको मसनून कहेंगे। इसका रूट सीन नून नून होता है, सन्ना या सुन्नू से। सुन्नत का लफ्ज भी इसी से है। और तीसरे पारे में हजरत उज़ैर के किस्से में आता है खाने के तस्करे में, लम यतसन्ना। तो वहां हमने क्या पढ़ा था, अगर आप लोग पढ़ चुके हैं तो आपको याद होगा कि नहीं गला सड़ा। पुरानी चीज को कहते हैं सुन्नत। इसके ऑपोजिट जो होती है वो मुहदस होता है। हदस कहते हैं नई चीज को, और मुहदस का उर्दू तर्जमा बिदत है। तो क्या पता चला कि हर वो काम जो अल्लाह के नबी से साबित है वो मसनून है, और जो चीज उनके बाद में आई वो नई चीज है, हदीस हदस उसी से है। ठीक है, तो अब यहां से जो बात पता चल रही है वो ये कि अजान का जवाब देना मसनून है, और अजान के जवाब का मसनून तरीका दर्जे ज़ैल है। अन अबी सईदिन अल-खुदरी रदी अल्लाह अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
इज़ा समितुमुन्निदा
फ़कूलू मिस्लुमा यकूलुल मुअज़्ज़िन मुत्तफ़कुन अलैह। हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब तुम अजान सुनो तो जो कलेमात मुअज़्ज़िन कहे वही तुम भी कहो। अन उमर रदी अल्लाह अन्हु في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة سوى الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु से अजान का जवाब देने की फजीलत के बारे में रिवायत है कि हर कलमे का जवाब वही कलमा है, यानी जो मुअज़्ज़िन कहेगा वही सुनने वाले कहेंगे, सिवाय हैया अलस्सलाह और हैया अलल्फलाह के। ये नहीं हम कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, इनके जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना चाहिए। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। क्यों? हमारे यहाँ ला हौला वला कुव्वता का जो कलमा है वो नागवार चीजों पे बोला जाता है। कोई चीज खिलाफ अकल खिलाफ मिजाज हो तो इस पे ये बात करते हैं। हालांकि अगर आप इस लफ्ज को देखें तो इसका मतलब क्या है कि ला मैंने नहीं, हौल हायल से है, नहीं कोई घेर सकती, कोई कुव्वत नहीं, वला कुव्वता कोई घेर नहीं सकता, कोई कुव्वत नहीं, इल्ला बिल्ला सिवाय अल्लाह के। आम लफ्जों में इसका मानी क्या होगा कि नेकी की तौफीक और कुव्वत देने वाला अल्लाह ही है। मुअज़्ज़िन ने क्या कहा कि हैया अलस्सलाह, नमाज की तरफ आओ, तो बंदा आगे से कहता है कि नेकी की तौफीक और घिराव करने वाला या इसकी कुदरत देने वाला अल्लाह ताला। तो ये एक खूबसूरत कलम है कि हाँ मेरा तो इरादा है और अल्लाह ताला से मदद भी मांगी जाएगी। और यही बात हैया अलल फलाह पे भी है। अजान का जवाब देने वाले के लिए जन्नत की खुशखबरी है। अनबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة رواه النسائي। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर थे, हजरत बिलाल ने अजान दी, रसूलुल्लाह ने फरमाया जिसने पूरे यकीन से अजान का जवाब दिया वो जन्नत में दाखिल होगा। इसे निसाई ने रिवायत किया। آپ دیکھیے کتنی آسان نیکی ہے نا، اذان کے جواب میں پیچھے وہی بات کہتے رہنا، تو جنت کی خوشخبری ہیں. بعض دفعہ ہم وہ نیکیاں جو ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہیں، آسانی سے ہوتی ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ نیکیاں جو بھی ہاتھ میں نہیں ان کے لیے بے چین رہتے ہیں. پھر ایک اور اس میں ہو سکتی ہے بات، اور وہ کیا کہ عموماً مسلم ملکوں میں اور ہمارے ملکوں میں تو خاص طور پہ ایک وقت میں کئی اذانیں ہوتی ہیں، تو کیا کیا جائے؟ یا آج کے دور میں گھروں میں اذان والی گھڑیاں بھی ہوتی ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی ہے، اگر ٹی وی پہ بھی آتی ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو اس میں یہ کہ بس جو پہلی اذان ہو اس کا آپ وقت، اس کے اوپر آپ دے لیجئے جواب، اور اس کے بعد پھر باقی کو رہنے دیں. اور ویسے بھی پسندیدہ عمل بھی یہی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں مختلف چیزیں ہیں تو بس ایک پہ اذان لگائیے. گھر میں بار بار اذانوں کا ہونا یہ بھی درست نہیں، کیونکہ اذان بہت دفعہ جو دینے کا ہوتا ہے وہ تو ایک بلکہ خاص ایک کسی مشکل گھڑی کی علامت ہوا کرتی تھی. تو کوشش کیجئے کہ گھر میں اگر مختلف چیزیں ہیں، اذان کی گھڑیاں ہیں یا کمپیوٹر ہیں، سب کو ایک ہی وقت میں سیٹ کر دیں اور سب ایک ہی وقت میں اذان دیں، ٹھیک ہے؟ اور ادروائز پھر کسی ایک جس کی آواز سب سے زیادہ ہے اس کو رکھ لیں، باقیوں کی آواز بند کر دیں، کیونکہ اس سے بھی ایک قسم کی وہ ریلیکسیشن کی فیلنگ آتی ہے کہ اچھا ابھی تو اور بھی اذانیں ہو رہی ہیں. جب ساری ایک ہی وقت میں ہوں گی تو سب کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ اب یہ نماز کا وقت ہے. اور دوسرا، خاص طور پہ روزے کی حالت میں پھر غلطی نہیں لگتی. روزہ کھولنا ہے آپ کو، کسی کے گھر گئے، اذان کبھی پانچ منٹ پہلے ہو رہی ہوتی ہے، اب جس کو نہیں پتا وہ تو روزہ کھول لے گا نا. تو گھر والوں کو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ وقت کے اوپر اذان چلے، نہ کہ ایسے ہی کسی وقت چلتی رہے. فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ کہنا مسنون ہے. عن انس رضی اللہ عنہ قال من السنتی اذا قال المؤذن فی الفجر حی علی الفلاح قال الصلاۃ خیر من النوم. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فجر کی اذان میں مؤذن کا حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہنا سنت ہے. اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے. کتنے پیارے لفظ لگتے ہیں، اور جب کبھی یہ لفظ کانوں میں پڑے تو میں سوچتی ہوں کہ یہ الفاظ تو ان کو سنانے ہیں جو سو رہے ہیں، اور جو جاگتے ہیں ان کو اتنی خوشی ہوتی ہے اس وقت یہ لفظ سن کے، الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے. اور جو سو رہے ہیں ان کو تو یہ بات پتہ ہی نہیں چلتی. تو خاص طور پہ اپنے بچوں کو آپ یہ کلمات یاد کروائیں اور اس کی محبت دلائیں کہ دیکھو جب تم صبح اٹھو گے پھر اذان میں یہ بات سن کے تمہیں کتنی خوشی ہوگی. اور سچ بات ہے نا کہ نماز نیند سے تو بہرحال بہتر ہے، ہر چیز سے بہتر ہے، کھانے سے پینے سے، لیکن خاص طور پہ فجر کی اذان میں اس کو شامل کیا گیا تاکہ لوگوں کو نیند چھوڑ کے اٹھنے پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری بھی سنائی جا سکے. اذان کے بعد مندرجہ ذیل دعائیں مانگنا مسنون ہے. عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حین یسمع المؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه رواہ مسلم. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جس نے اذان سن کر یہ کلمات کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، لا شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہوں، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو یہ دعا کیا پتہ چلی؟ اس کو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جی، دعا کے جو دعا مانگنی ہے وہ الفاظ اشہد سے آخر تک جو لفظ ہیں یہ ہائی لائٹ کیے جا سکتے ہیں. تو یہ اذان کے بعد یہ مانگی جا سکتی ہے دعا اور اس کے لفظ بھی کتنے خوبصورت ہیں. ان جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد للوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا. نلذی, اب یہ نلذی الگ کرا ہے تو الگ کرنے سے اللذی ہے, لیکن جب پورا پڑھتے ہیں تو پھر اس طرح سے ہم پڑھتے ہیں, اور پہلے بھی جو نون گزرا اس کو بھی, کہ محمود نلذی, ٹھیک ہے, تو نون اس کے ساتھ آتا ہے. یعنی اس کو الگ پڑھنے میں ہم نلذی کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ پورا پڑھیں گے تو آتی محمد الوسیلتا, دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. یہ چھوٹا سا نون جو ہے یہ تجوید کے رولز میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. جی وَأَتَّهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا, جس شخص نے اذان سن کر یہ کلمات کہے, یا اللہ اس توحید کی مکمل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بزرگی اور مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے, تو قیامت کے دن اس کی سفارش کرنا میرا ذمہ ہوگی. اسے بخاری نے روایت کیا. اب دیکھیں یہ دعا کتنی خوبصورت ہے. اس کے اندر ایک جو لفظ ہے وسیلہ کا, تو اس کے بارے میں بعض لوگوں کو شبہ لگ گیا کہ وسیلہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کوئی دعا مانگنے والی بات ہے, حالانکہ صحیح روایت میں ملتا ہے کہ وسیلہ جنت میں بلند ترین مقام کا نام ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ملے گا. اور مقام محمود کی جو بات ہوئی تو یہ کوئی جگہ نہیں ہے, یعنی یہ پلیس کا نام نہیں ہے کہ کھڑے ہونے کی جگہ, بلکہ مقام سے مراد ایک آنر ہے جس کو مقام شفاعت کہتے ہیں. جب لوگ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے, گرمی بہت ہوگی, شدت ہوگی اور حساب نہیں شروع ہو رہا ہوگا, تو اس وقت پھر لوگ جو ہیں وہ سفارش کریں گے مختلف انبیاء کرام سے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ کر حساب شروع کروا دیں. لیکن ہر ایک اپنی کسی خطا یا کسی گناہ کی وجہ سے اس دن ڈر رہا ہوگا کہ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا, لیکن کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ جتنے غصے میں ہو, غصے میں ہے کہ وہ ہمیں اس پہ نہ پکڑ لے. لیکن بالآخر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تیار ہوں گے اور کہیں گے کہ میں اب اللہ تعالیٰ سے جا کے یہ سفارش کروں گا کہ حساب شروع کیا جائے. تو یہ جو آنر یا رینک ملے گا نا اللہ کے نبی کو, اس کو مقام محمود کہتے ہیں. ان دونوں کی دعا ہم اللہ کے نبی کے لیے کرتے ہیں اذان کے بعد کی دعاؤں میں سے اس دعا میں. اس کو بھی اب یاد کر سکتے ہیں, ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو حدیث کے اندر اللہم ربا سے جو بات شروع ہو رہی ہے یوم القیامہ تک, اس کو ہائی لائٹ کر لیجیے. ان عبد اللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علی فإنه من صلى علی صلاة صلى الله علیہ بها عشرا ثم صلوا الله لی الوسیلۃ فإنها منزلۃ فی الجنة لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ وارجو ان اکون انا ہوا فمن سأل اللہ لی الوسیلۃ حلت علیہ الشفاعہ. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا جب مؤذن کی اذان سنو تو وہی کچھ کہو جو مؤذن کہتا ہے پھر مجھ پر درود پڑھو کیونکہ مجھ پر درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو جنتیوں میں سے کسی ایک کو دیا جائے گا مجھے امید ہے کہ وہ جنتی میں ہی ہوں گا لہذا جو آدمی میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلے کی دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی اسے مسلم نے روایت کیا اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام کیے امت کے لیے ہم اس کا حق تو نہیں دے سکتے لیکن اس طرح کی دعائیں مانگ کر نہ صرف یہ کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگتے ہیں بلکہ خود اپنے لیے بھی تو خیر کو جمع کر لیتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں اس کی عادت ڈال لیں اور بچوں کو اور گھر والوں کو بھی اس کے اوپر تیار رکھیں اور یہ دعائیں لکھ کے لگائی بھی جا سکتی ہیں کسی ایسی جگہ میں جہاں نظر پڑے تو آپ اس کو یاد کر سکیں اذان کے بعد نماز ادا کیے بغیر بلا عذر مسجد سے نکلنا منع ہے ان ابی شعثاء رضی اللہ عنہ قال خرج رجل من المسجد بعدما نودی بالصلاۃ فقال ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ اما هذا فقد عصى ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو شعثاء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اذان کے بعد نماز پڑھے بغیر مسجد سے باہر نکلا تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اس شخص نے ابو القاسم کی نافرمانی کی اسے نسائی نے روایت کیا یہ ابو القاسم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی آپ کے بیٹے قاسم کے نام پر اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان جب اذان سن لیتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو وہ نافرمان ہو جاتا ہے چلے مسجد میں اذان سنی وہاں سے نکل گیا رونت کے ساتھ تو آج کے دور میں تو گھروں میں بھی اذانوں کی آواز آ جاتی ہے اور پھر بھی کوئی نماز نہ پڑھے اور کسی اور کام میں لگ جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر اس کا کیا مقام ہوگا اذان ٹھہر ٹھہر کر اور اقامت جلدی جلدی کہنا مسنون ہے اذان اور اقامت کے درمیان تقریباً اتنا وقفہ ہونا چاہیے کہ کھانا کھانے والا کھانے سے فارغ ہو جائے کتنا تقریباً 15 منٹ یعنی کہ وہ گھنٹا لگا دیں کہ چلے اب ہمیں کھانے کی اجازت مل گئی یعنی عام انسان جو ہم کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو 10 سے 15 منٹ میں وہ فارغ ہو جاتا ہے ان جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی بلال اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحضر واجعل بین اذانک واقامتک قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوموا حتى تروني حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے حضرت بلال سے فرمایا اذان ٹھہر ٹھہر کر اور اقامت جلدی جلدی کہا کرو اذان اور اقامت کے درمیان اتنا وقفہ رکھو کہ کھانے پینے والا کھانے پینے سے فارغ ہو جائے قضاء حاجت والا اپنی حاجت سے فارغ ہو جائے اور جب تک مجھے حجرے سے نکل کر مسجد آتے ہوئے دیکھ نہ لو اس وقت تک صف میں کھڑے نہ ہو اسے ترمذی نے روایت کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ انسٹرکشنز دیا کرتے تھے اور آپ کو لوگوں کا وقت بھی عزیز تھا اور ان کی ضروریات کا خیال بھی آپ رکھتے تھے اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی ان انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا آزان اور اقامت کے درمیان دعا رت نہیں کی جاتی. اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا. تو مانگنی چاہیے نا, جو لوگ مسجد میں وقت سے پہلے پہنچ چکے ہوتے ہیں تو اذان سن لیں, اس کے بعد تقریباً 15 منٹ ہیں, چلیں گھر والے تو ضرورت سے فارغ ہو رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, لیکن جو شخص پہلے سے مسجد میں بیٹھا تو اس وقت میں اور کچھ نہیں تو دعائیں مانگ سکتا ہے. اگر سنتوں کا وقت ہے سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں, لیکن بہترین وقت ہے اس وقت دعا مانگنے کا. تو قبولیت کے جو اوقات ہیں ان میں یہ بھی ایک وقت آتا ہے. اقامت کا جواب دیتے ہوئے قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقام اللہ و ادومہا کہنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں. فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقتا و بررتا کہنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں. سحری اور تہجد کے لیے اذان دینا سنت ہے. نابینا آدمی یعنی بلائنڈ آدمی اذان دے سکتا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا ان بلالا کان یؤذن بلیل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلوا واشربوا حتى یؤذن ابن ام مکتوم فإنه لا یؤذن حتى يطلع الفجر. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال رات کو جگانے کے لیے اذان دیتے تھے, لہذا رسول اللہ نے فرمایا ابن ام مکتوم کی اذان تک کھاتے پیتے رہا کرو, کیونکہ وہ طلوع فجر سے پہلے اذان نہیں دیتے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ دو اذانیں ہو سکتی ہیں, ایک فجر سے پہلے جو کہ ایک قسم کی وارننگ ہوتی ہے کہ سحری کا وقت شروع ہو گیا, آپ اس کو تہجد کی اذان کہہ سکتے ہیں, اور آج بھی حرم میں یہ اذان ہوتی ہے. اور دوسری اذان وہ ہوگی جس وقت روزے دار کھانا ترک کر دیتا ہے اور دوسری کے بعد پھر فجر کی نماز کا وقت سمجھ لیں کہ شروع ہو چکا ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ بعض جگہ یہ قد قامت الصلاۃ کے جواب میں قام اللہ ادومہا ادومہ ہے, تو اس کی کوئی سنت نہیں ملتی, اسے اوائڈ کرنا چاہیے اسے. اور یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ نابینا شخص بھی اذان دے سکتا ہے. یہ دو ہی نام آتے ہیں, ایک تو ابن مکتوم اور اسی طرح حضرت بلال کثرت سے اذان دیا کرتے تھے, اور اسی طرح ابو محذورہ. یہ تین ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اذان دیا کرتے تھے. سفر میں دو آدمی بھی ہوں تو انہیں اذان کہہ کر با جماعت نماز ادا کرنی چاہیے. ان مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ قال اتا رجلان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یریدان السفر فقال النبی اذا انتما خرجتما فأذنا ثم اقیما ثم لی امکما اکبرکما. حضرت مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ دو آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جو سفر کرنا چاہتے تھے. آپ نے انہیں نصیحت فرمائی, جب دونوں سفر کے لیے نکلو تو اذان اور اقامت کہو, پھر جو تم میں سے بڑا ہو وہ امامت کرائے. اسے بخاری نے روایت کیا. تو آپ دیکھیے کہ سفر میں دو لوگ جماعت کرائیں گے تو پھر حضر میں تو جماعت کی نماز کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اگر اذان کی فضیلت معلوم ہو جائے تو لوگ آپس میں قرہ ڈال کر اذان دینے لگے. اذان کے دوران انگلیاں چوم کر آنکھوں کو لگانا سنت سے ثابت نہیں. کسی آفت یا مصیبت کے موقع پر اذانیں دینا سنت سے ثابت نہیں ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ وہ نیکیاں ہیں کہ جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. خاص طور پہ بیٹوں کو آپ لوگ تیار کر سکتی ہیں. مرد بھی کوئی اتنی بڑے تو نہیں ہو گئے, اگر آپ کسی مرد کو نہیں عادت ہوئی ابھی تک تو سیکھی جا سکتی ہے, کیا مشکل ہے. اور اگر اس کا معلوم ہو جائے تو ایک انسان بہت زیادہ اس کے بارے میں رغبت کرے گا. حدیث آتی ہے اس کے بارے میں کہ اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جائے تو اس کے لیے قرہ ڈالیں, اور اگر اول وقت میں نماز پڑھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے تو ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں. اور اگر عشاء اور فجر کی فضیلت جان لیں تو اس میں ضرور آئیں خواہ گھٹنوں کے بل ہی آنا پڑے. اللہ اکبر. تو یہ تھی اذان کی باتیں. کوئی بات جو اس بارے میں آپ کے ذہن میں ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی ان کا سوال ہے کہ اذان اور اقامت کے بیچ میں جو دعا کی قبولیت ہے تو کیا یہ عورتوں کے لیے بھی ہے؟ بالکل ہے. دوسرا آپ کا سوال ہے کہ چاہے وہ گھر میں بھی ہوں تو گھر میں تو اذان سنی نہیں تو اقامت کیسے ہوگی؟ تو ہر وہ عورت جو مسجد میں ہے جہاں اذان ہو رہی ہے یا گھر میں جماعت کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے مرد کر لیتے ہیں تو اس صورت میں بھی اذان کے بعد تھوڑا سا وقت دینا چاہیے اقامت کا, تو اس طرح نہ دعا مانگ سکتے ہیں. جی پلیز. گھر میں آواز آ رہی ہے دونوں کی اذان اور اقامت کی, تو گھر بیٹھ کے بھی عورت دعا مانگ سکتی ہے. ان سے پہلے کوئی بھی چیز سنت سے ثابت نہیں, بس اذان ہوئی اور ختم. آخر میں یہ جس طرح ہم پڑھتے آ رہے ہیں یہی چیزیں, اس کے علاوہ اگر کوئی بھی چیز آپ دیکھیں تو پھر وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. جی سوال ویسے تو جماعت کے مسائل کے ساتھ ہے جو آگے آ رہا ہے, لیکن آپ نے پوچھا تو میں بتا دیتی ہوں کہ دو مرد ہوں تو بھی جماعت ہو جائے گی, اور ایک مرد اور ایک عورت ہے تو بھی جماعت ہو جائے گی. حتیٰ کہ اگر ایک مرد اکیلا ہے اور وہ تڑپ رہے نماز سے جماعت پڑھنے کے لیے, اس کا سبب نہیں ہے, کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے, تو وہ گھر میں اکیلا بھی اونچی آواز سے جماعت کر لے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں. انما الاعمال بالنیات. جی آپ بالکل اذان دیں گے. میں نے اپنے شوہر کو کئی بار ایسا دیکھا ہے, خاص طور پہ جب ٹریولنگ میں ہیں کسی ایسی جگہ میں مسجد نہیں ہے یا جو ہوسٹ ہیں وہ مطلب نہیں جا رہے یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کسی وقت, تو یہ خود اذان دیتے ہیں اور پھر خود ہی اونچی آواز سے پوری پڑھتے ہیں جیسے نماز ہوتی. کیوں کہتے میری نیت ہے کہ میں جماعت سے پڑھ رہا ہوں, کوئی بھی ساتھ مل جائے اور ظاہر ہے کہ موقع ہو تو میں بھی ساتھ مل جاتی ہوں پھر.